كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم اور عزیز بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں, اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے, اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم سب کو جہاد جیسے عمل اور جہاد جیسے فریضے کے ساتھ منسلک ہونا اور اس کی خدمت کے لیے کچھ کام کرنا نصیب فرمایا ہے. اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. شکر کے جتنے آنسو بہائے جائیں وہ تھوڑے ہیں. محبت اور پیار سے اللہ کا جتنا نام لیا جائے وہ کم ہے. یقین جانیے یہ وہ سعادت ہے جسے حاصل کرنے کی تمنا لیے ہوئے کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے. ہمیں بعض نعمتوں کا احساس نہیں رہا اس لیے کہ ہماری زندگیاں اور ہماری سوچ محدود ہو چکی. اس محدود زندگی اور سوچ میں ہم بڑی چیزوں کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. جیسے گندگی کے کیڑے کو زمزم کا کیا پتا, حوض کوثر کا کیا علم, اس کی تو فکر یہ ہوتا ہے کہ اس گندگی میں سے زیادہ میں کتنی کھا سکتا ہوں. ایک مینڈک کو کیا پتا کہ پہاڑوں کی بلندی کیا ہوتی ہے, بڑے بڑے سمندروں کی وسعت کیا ہوتی ہے. اسے تو گندے سے پانی کے ایک جوہر کی تلاش ہوتی ہے جس میں وہ اچھل کود کر سکے. گناہوں اور غلاظت کی تلاش میں پھرنے والے ایک انسان کو کیا پتا کہ جنت کی حوریں کیا ہوتی. اسے تو بس کوئی جگہ چاہیے جہاں وہ اپنا منہ کالا کرے اور اپنی آخرت کو رسوا کرے, برباد کرے. اسے کیا پتا پاک دامنی کی کیا عزت ہے, عفت کا کیا مقام ہے اور اللہ کا قرب کتنا لذت والا ہے. ان چیزوں کی اسے کہاں سوچ و فکر. ہم لوگوں کی زندگیاں چونکہ اس دنیا کی چکی میں خراب ہو رہی ہیں, اس وجہ سے بڑی نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا. 10 روپے مل جائیں تو ہم اسے نعمت سمجھتے ہیں, اور جہاد جیسے مبارک رستے کا ایک قدم نصیب ہو جائے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں اربوں سے زیادہ کی نعمت عطا فرمائی. ان قدموں کی قدر جاننا چاہتے ہو تو قرآن مجید کو دیکھو, جو مجاہدین کے قدموں کو گنتا ہے ان کی تھکاوٹ کو بھی گنتا ہے. ان قدموں کی قدر جاننا چاہتے ہو جناب رسالت معاف کے دل کی کڑھن دیکھو کہ بیٹھے ہیں حالانکہ نبوت کا تاج سر پہ ہے, ختم نبوت کا تاج سر پہ ہے, پھر بھی کہتے ہیں تمنا یہ ہوتی ہے کہ کسی مجاہد کو مدینہ سے باہر چھوڑنے چلا جاؤں, یہ میرے نزدیک دنیا کے سب اعمال سے زیادہ افضل ہے, زیادہ محبوب ہے. 4 قدم تو مجاہدین کے ساتھ چلے جائیں گے. یہ رمضان کا مہینہ تو ویسے بہت اونچا ہے. پہلی امتوں میں جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے 80-80 بیٹے عطا کیے اور انہوں نے اپنے 80 بیٹے میدان جنگ میں بھیجے اور وہ سارے کے سارے شہید ہوتے چلے گئے. ان سے بھی زیادہ افضلیت والی رات شب قدر کو قرار دیا گیا کہ جو شب قدر میں عبادت کرے گا اسے بنی اسرائیل کے اس عابد سے بھی زیادہ اجر ملے گا جس نے 80 سال تک اپنے ہر سال ایک بیٹے کو شہید کرایا اور خود بھی میدان میں نکل کے جا کے لڑتے ہوئے شہید ہوا اور ساری زندگی اس کی قتال میں، جہاد میں، دعوت میں، عبادت میں بسر ہوئی. اس سے زیادہ افضل ہے کہ کوئی شخص اس امت کا شب قدر کی رات میں کھڑے ہو کر اللہ کو منا لے، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لے، توبہ استغفار کر لے، یہ اس عابد سے زیادہ افضل ہے. لیکن اس امت کا جو مجاہد میدان جنگ میں دشمن کے سامنے چلا جائے گا وہ شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے، شب قدر سے بھی اونچا چلا. اس لیے صحابہ کہتے تھے کہ 70 سال ہمیں ملے اور ہر رات شب قدر ہو، اور شب قدر بھی ایسی ٹھاٹ کی کہ حجر اسود کے سامنے ہو، پھر بھی زیادہ مزہ اس میں آتا ہے کہ میدان جنگ کی ایک گھڑی نصیب ہو جائے. میدان جنگ میں جو کچھ ملتا ہے اس کا تو تصور انسان کہیں اور بیٹھ کے کر نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ہر جگہ انسان اللہ کی رحمت کو ڈھونڈتا ہے جبکہ اللہ کی رحمت خود مجاہد کو ڈھونڈتی پھرتی ہے. مجاہد کی رحمت مجاہد کو ڈھونڈتی ہے کہ مجاہد کہاں ملے گا. ہر شخص اللہ سے نصرت کی دعائیں کرتا ہے اور اللہ کی نصرت مجاہد کو تلاش کرتی پھرتی ہے. ہر شخص اللہ سے مغفرت مانتا ہے، اللہ کی مغفرت مجاہد کے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے. ہر شخص اللہ کی محبت چاہتا ہے جبکہ اللہ کی محبت مجاہد پہ نچھاور ہونا چاہتی ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. کیسے انسان تصور کرے کہ کتنا اونچا عمل ہے یہ. تمام مہینوں میں افضل مہینہ رمضان کا مہینہ، تمام راتوں میں افضل ترین رات شب قدر کی رات، تمام اعمال میں افضل ترین عمل جہاد فی سبیل اللہ. اور جو شخص جہاد میں نکل جائے اسے شب قدر سے بھی اونچی فضیلت مل جائے، بلکہ شب قدر کی رات جتنے عابد عبادت کر رہے ہیں ان سب کے اجر میں بھی یہ مجاہد شریک ہوتا ہے. یہ سارے مزے ہیں، اس لیے تو گرم کمروں کو چھوڑ کے لوگ ٹھنڈی راتیں گزارنے میدان جنگ میں نکلتے ہیں. اپنے بیویوں کی گرم آغوش کو چھوڑ کے میدان جنگ کے ان ٹھنڈے پہاڑوں میں یخبستہ راتوں میں بیٹھے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی محبت کی حرارت دلوں کو سکون بخشتی، دلوں کو ایمان بخشتی ہے. کیوں آخر کبھی آپ نے دل و دماغ میں سوچا کہ مدینہ میں کیا کمی تھی کہ حضور مدینہ کو چھوڑ کے بدر تشریف لے گئے؟ وہ مسجد نبوی میں کیا نہیں ملتا تھا کہ آقا نامدار مسجد نبوی کو بھی چھوڑ کے احد کے میدان میں زخمی حالت میں کھڑے ہوئے؟ کیا موجود نہیں تھا صفہ کے مدرسے میں اور مدینہ کی اس خانقاہ میں جہاں حضور کی صحبت نصیب ہوتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار نصیب ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی آتی تھی، جبرائیل انسانی شکلوں میں آ کے وہاں بیٹھتے تھے، سوالات کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، اور آسمانی وحی وہاں پر اترتی تھی. اس سارے ماحول کو چھوڑ کے میدان جنگ کی خاک چھاننا، زخمی اٹھانا، مارے برداشت کرنا، پیٹ پہ پتھر باندھنا، چہروں پہ زخم کھانا، پتھر کھانا، کھانا، خون بہانا، آخر کیوں بار بار جا رہے ہیں؟ اور جو نہیں جا رہے وہ کیوں رو رہے ہیں؟ اور جانے والے ہر دفعہ یہ تمنا لے کے کیوں جا رہے ہیں کہ یا اللہ بار بار جائیں گے، اور واپس آنے والے کیوں یہ دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ پھر کب ہمیں لائے گا، ہم دوبارہ آنا چاہتے ہیں؟ اور زخمی ہونے والے اپنے ساتھیوں سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ جاؤ آگے لڑو، ہمارے زخموں کی پرواہ نہ کرو؟ اور شہید ہونے والے آخری لمحے کیوں کہہ رہے ہیں اور ہماری موت سے ڈر نہ جانا، اس موت کی تمنا کرنا اور شہادت کے رستے پہ چلتے رہنا، پیچھے نہ ہٹنا، کیا وجہ؟ ہر مصیبت زدہ دوسرے سے کہتا ہے کہ میں تو مصیبت میں گرفتار ہو گیا، تم ذرا بچ کے رہنا. میدان جنگ میں ایک شخص کٹا پڑا ہے، جسم اس کا ٹکڑے ہو رہا ہے، خون اس کا بہہ رہا ہے، گھر سے دور ہے، وطن سے دور ہے، کفن بھی نصیب ہونے والا نہیں، پتہ نہیں قبر بھی ملے گی نہیں ملے گی. کوئی ساتھی قریب آتا ہے، آ کے اس کے منہ سے کان لگاتا ہے، شاید بیوی کے لیے کچھ بتائے گا کہ اتنا پیسہ دبا کے رکھا ہے تیرے لیے، ابا کے لیے کچھ کہے گا، وہ اس کے کان کے قریب اپنا منہ کر کے کہتا ہے دیکھنا یار جہاد نہ چھوڑ دینا، جہاد نہ چھوڑ دے. وہ تجھے کیا نظر آ رہا ہے اس حالت، کیا نظر آ رہا ہے کہ تو کہہ رہا ہے جہاد نہ چھوڑ دینا؟ پیاس سے تیری زبان باہر آ رہی ہے، خون تیرے جسم سے ابھر رہا ہے، تیرے جسم کے چیتڑے اڑے ہوئے ہیں، مگر زبان پہ بھائی جہاد نہ چھوڑ، جہاد نہ چھوڑ. ایک دفعہ جلال آباد میں ایک عرب مجاہد زخمی ہو کے گر گیا. ساتھیوں کو جلدی جلدی آوازیں دینے لگا کہ میرا آخری وقت ہے, سارے قریب آ جاؤ, اور پھر کہا میں دعا کہوں گا اور تم آمین کہنا. ساتھیوں نے سمجھا پتہ نہیں کیا چاہتا ہے بیچارہ, موت کے وقت یہ دنیا چھوٹ رہی ہوتی ہے, بیوی بچے بھی یاد آتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. آخر انسان اس دنیا میں رہتا ہے, یہاں سے جب جاتا ہے تو کچھ تکلیف تو جانے کی ہوتی ہے, کچھ پریشانی تو ہوتی ہے. ساتھیوں نے ہاتھ اٹھائے, دعا کر کے کہتا ہے کہ یا اللہ انہیں بھی وہ موت دینا جو اس وقت تو مجھے دے رہا ہے. کیا نظر آ رہا تھا, کیا دیکھ رہا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی میدان جنگ کی لذت جس کو دکھا دیتے ہیں اور جہاد کا مسئلہ جس کو سمجھا دیتے ہیں, اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, اس کو وہ کچھ نظر آتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے, نہیں دیکھ سکتے. دوسروں کو تو یہی دنیا نظر آتی, دشمنوں کا روب نظر آتا ہے اور اپنی راحت کے لیے مرنا نظر آتا ہے. جینے کا سلیقہ انسان بھول جاتا ہے. یہ میدان جنگ کی لذت ہے جو انسان کو جینے کا طریقہ سکھاتی ہے, مسلمان بننے کا طریقہ سکھاتی. میدان جنگ میں زخمی ہو گئے, زخمی ہو گئے, گھر آ کے لیٹے, گھر والوں نے کہا شادیاں کراتے ہیں. نہیں جی, شادی نہیں کرتے. کیا وجہ ہے, شادی کیوں نہیں کرتے؟ دنیا تو شادی کے پیچھے مرتی ہے. ویسے بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے, اللہ کا حکم ہے, بے شمار فضائل و مناقب ہیں, لیکن بعض دفعہ میدان جنگ کی لذت کا نشہ دماغ پہ ایسا چڑھا ہوتا ہے کہ شادی یاد نہیں آتی. ایک محاذ سے زخمی ہو کر آئے, دوسرے پہ جا رہے ہیں, دوسرے سے زخمی ہو کر آئے, تیسرے پہ جا رہے ہیں. اس سال شہید نہیں ہوئے, اگلے سال شہادت کے پیچھے دوڑتے جا رہے ہیں, بالآخر گلے لگا کے ہی چھوڑتے. اور جس مسکراتے ہوئے انداز میں گلے لگاتے ہیں شہادت کو, وہ انداز اگر دنیا والوں کو سمجھ آ جائے تو دنیا کے اکثر مسئلے حل ہو جائیں گے, پریشانیاں دور ہو جائیں گی یہاں کی. ہم نے اپنے آپ کو غلاظت کا کیڑا بنایا, ہم حوض کوثر بھول گئے, ہم زمزم بھول گئے. جس دنیا کی گندی زندگی میں ہم لوگ اپنے آپ کو پھنسائے بیٹھے ہیں, یاد رکھنا غلاظت ہی غلاظت ہے ہر طرف, اور جہاد کا یہ میدان دنیا کا وہ حوض کوثر ہے, جو اسے ہاتھ میں اٹھائے گا حشر میں بھی اسے جا کے نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ وہ کون سی نیکی ہے جو جہاد کے عمل میں جمع نہیں ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوئی جہاد کے برابر بھی کوئی عمل ہے آقا؟ کہا میں نہیں پاتا. حضور کہتے ہیں میں نہیں پاتا تو کوئی اور چیز ہو سکتی ہے برابر جہاد کی؟ کئی بار پوچھا صحابہ نے, کوئی عمل بتا دیجیے جہاد کے قریب قریب ہو جائے. میں نہیں پاتا, کوئی عمل نہیں پاتا. کہاں وہ عاشق اپنی ہتھیلی پہ جان رکھے, اللہ کے دربار میں کھڑا ہے, اللہ لے لے, اور کہاں وہ عاشق ہاتھ اٹھا کے اللہ دے دے, اللہ دے دے. کچھ مانگنے والے ہیں, کچھ دینے والے ہیں, دینے والے زیادہ پیارے ہوتے ہیں, دینے والے زیادہ پیارے ہوتے ہیں. اللہ سے مانگنا بھی بہت بڑی بات, بہت بڑی سعادت, لیکن اللہ کے حضور جا کے پیش کر دینا خود کو, یہ تو ایسی چیز ہے جس کے برابر کوئی اور ہو نہیں سکتا. ہر شخص کہہ رہا ہے یا اللہ لمبی زندگی دے دے, تاکہ جب مرے تو تین سلنڈر ناک میں لگے سانس دلا رہے ہوں, پانچ نرسیں اوپر کھڑی ہوئی ہوں, تین چار ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہوں اور سانس نکل نہ رہی ہو, کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہو, کوئی دعائیں کر رہا ہو, یا اللہ جلدی نکال اس کی سانس, دیکھا نہیں جا رہا, لمبی زندگی دے دے. اور ایک کھڑا ہے اللہ شہادت دے دے. برابر ہو سکتے ہیں دونوں؟ ایک وہ ہے کہ زندگی کو اتنا گزارا کہ اب زندگی بھی تنگ آئی ہوئی ہے, پھر بھی کہتا ہے چار دن اور جی لو, چار دن اور جی لو, اس لیے کہ اللہ کے پاس تو جانا نہیں ہے نا, ڈر لگتا ہے اللہ کے پاس جانے سے. اور ایک وہ ہے ابھی مسے پھوٹ رہی ہیں, ابھی داڑھی پوری نہیں آئی, ابھی تو دنیا میں رہنے اور یہاں کی بہاریں دیکھنے کی عمر ہے, اور سجدے میں پڑا یا اللہ میرا جسم تیرے رستے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, درندے کھا جائے, تاکہ قیامت کے دن تو پوچھے کہ میں نے تجھے قرآن کا حافظ بنایا تھا تو تو کیا لایا, میں کہوں اللہ یہی جسم تھا کٹوا دیا, یہی روح تھی جو تیرے رستے میں قربان کر دی تھی. فرشتے ملاقات کے لیے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں. ایک شخص امن کی حالت میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے, ایک شخص گولیوں کی تڑتراہٹ کے درمیان اللہ اللہ پکار رہا ہے, کبھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک شخص تنہائی کی حالت میں بیٹھا ہوا موت کا مراقبہ کر رہا ہے اور دوسرا میدان جنگ میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے, اللہ کی قسم یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا رب کا قرب حاصل کرتا ہے, رب کی محبت حاصل کرتا ہے. ایک شخص اپنے گھر میں بیٹھا بے خوف بیٹھا ہوا ہے, دوسرا میدان جنگ میں کھڑا ہے, جیل کی کوٹھڑی میں پڑا ہے, اللہ کے رستے کے خوف سے کانپ رہا ہے, دل اس کا لرز رہا ہے اور اس کے گناہ یوں جھڑ رہے ہیں. آقا نامدار نے فرمایا جس کو اللہ کے رستے کا خوف نصیب ہو گیا, اللہ کے رستے کا ڈر نصیب ہو گیا, جس کا دل اللہ کے رستے میں دھک دھک کر گیا اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جس طرح کھجور کے خوشے سے کھجور جھڑ جاتی ہے, کوئی دانہ باقی نہیں بچتا, اسی طرح اس کے گناہوں میں سے کچھ باقی نہیں بچتا. اللہ کے رستے کا امن بھی نعمت ہے لیکن خوف اس سے بڑی نعمت ہے. ایک شخص زندگی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے, دوسرا موت کی تلاش میں پھر رہا ہے, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک اپنے لیے جی رہا ہے اور ایک اللہ کے لیے جی رہا ہے, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک کی زندگی اپنی جان کمانے کے لیے ہے, دوسری کی زندگی اسلام کو اونچا کرنے کے لیے ہے, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک شخص راحت و آرام کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے, دوسرا زخم اور جیل اور قید اور شہادت کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک شخص امن اور سکون کی حالت میں اللہ کی محبت کو پکار رہا ہے اور دوسرا میدان میں جا کے اس انداز میں کھڑا ہوا کہ اللہ کی محبت اسے پکار رہی ہے, یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے. اس لیے پوچھا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ہے عمل جہاد کے برابر؟ نہیں ہے, میں نہیں پاتا. آقا فرما دیجی کوئی عمل ہو, میں نہیں پاتا. پھر کہا تم میں سے کسی کو طاقت ہے کہ روزہ رکھے ہمیشہ, کبھی نہ چھوڑے, ہمیشہ روزہ اور ہمیشہ ساری رات نماز میں کھڑا رہے اور تھکے نہ رکے رہا, کسی میں استطاعت ہے؟ کہا اللہ کے نبی کون ایسا کر سکتا ہے؟ کہا کر بھی لو تب بھی مجاہد کے برابر نہیں ہو سکتا, مجاہد کے برابر نہیں, کیونکہ مجاہد کو تو اجر ملتا ہے جیسے ہر وقت عبادت میں لگا. اپنی عبادت تو کیا, ساری دنیا میں ہونے والی عبادتیں بھی اس کی جھولی میں خود آ گرتی, اس کی جھولی میں خود آ گرتی, ساری دنیا میں ہونے والے حج بھی اس کی جھولی میں خود آ گرتے, ساری دنیا میں ہونے والے ذکر اذکار بھی اس کے نام اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں. اور تو اور پوری وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں جو پرندے اور چرندے اور درندے کسی اسلامی فضا میں سانس لے کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ بھی جا کے مجاہد کی نیکیوں میں لکھا جاتا ہے. ورنہ جب زمین پہ کفر کا اقتدار ہوتا ہے پرندے بھی شرم کے مارے پریشان پھرتے ہیں, چرند بھی پریشان ہوتے ہیں, درندے بھی پریشان ہوتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تو نے ہمیں انسان نہیں بنایا, اگر ہم انسان ہوتے تو ہم محنت کرتے, دیکھ ان بندوں نے تیرے حکموں کو کیسا ذلیل کیا کہ آج کافر کی حکومت چل رہی ہے اور تیری بات کوئی نہیں کرتا. پرندے بھی پریشان ہوتے ہیں, پرندوں سے کفر دیکھا نہیں جاتا, کفر دیکھا نہیں جاتا پرندوں سے. لوگ کہیں گے ان خطیبوں کی مرضی, پرندوں کی باتیں کریں, درندوں کی بولی کون سمجھتا ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا بولی, لیکن میرا رب تو سمجھتا ہے. قرآن میں بیان کیا کہ پرندے بھی فکر مند ہوتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جانوروں کی اور پرندوں کی اور جنات کی اور انسانوں کی تفتیش کر رہے تھے, حاضری لے رہے تھے, تو کہنے لگے مالی اللہ اور الہدہد, یہ حدود کہاں چلا گیا, یہ کہاں چلا گیا؟ اور پھر غصے میں فرمایا کہ حاضری کے وقت میں نہیں آیا, اب اگر آ بھی گیا یا تو اسے ذبح کر دوں گا, عذاب دوں گا, اسے سزا دوں گا, یا پھر کوئی صحیح عذر بتائے گا تب جا کے چھوڑوں. ہدہد آ گیا تھوڑی دیر کے بعد اور آتے ہی آ کے اپنا درد بیان کرنا شروع. جئتو کا من سبا, حضرت بہت دور سے ہو کے آیا, سبا کے علاقے سے ہو کے آیا, اور پھر حدود نے جو تقریر شروع کی ہے حضرت سلیمان کے سامنے, قرآن پڑھتے جاؤ اش اش کر اٹھو گے, کہتا ہے حضرت اس زمین پہ آپ کے ہوتے ہوئے, اشارہ دیا آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کو سجدہ نہیں ہو رہا, سورج کو سجدہ کیا جا رہا. تمام مفسرین لکھتے ہیں ہدہد پورا زور دے رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام پہ کہ آپ کے ہوتے ہوئے زمین پہ شرک ہو رہا ہے, اور آپ کی یہ فوجیں, آپ کے یہ لشکر, آپ کے یہ جنات, آپ کے یہ محلات, یہ کس کام آئیں گے اگر زمین پہ ایک فرد بھی ایسا ہو جو اپنی خدائی کا دعویٰ کرے, یا اللہ سے کاٹ کے لوگوں کو غیر اللہ کے سامنے جھکائے, یا سورج کی پرستش کرے, یا چاند کے سامنے جھکے. حضرت کو بتا رہا تھا اور تمام مفسرین کہتے ہیں جہاد کی دعوت دے رہا تھا کہ ان کے پاس سلطنت ہے, بادشاہت ہے. پڑھو تو صحیح وہ آیتیں, حیران رہ جاؤ گے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا نقشہ کھینچ کے بتایا کہ حضرت سلیمان جہاد پہ تیار ہو. کہا نہیں رہنے دوں گا, مسلمان کے پاس زمین پہ طاقت ہو, وہ سانس لے رہا ہو, اور اللہ کے سوا کسی کی پوجا ہوتی ہو, اور وہ پوری اکڑ کے ساتھ دنیا میں رہتے ہو, نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. زمین پہ اللہ کا نظام اونچا کرنے کے لیے ہمیں کٹنا پڑے, مرنا پڑے, فنا ہونا پڑے, ہو جائیں گے. اللہ کے کسی حکم کو نیچے نہیں ہونے دیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تیری دعوت تو سمجھ آ گئی ہے, اب ذرا ہم تحقیق کروائیں گے سچا بھی ہے کہ نہیں. اس نے تحقیق کروائیں, تحقیق ہوئی, پتا چلا کہ واقعی زمین پہ یہ ظلم ہو رہا. سوچو تو صحیح میرے پیارو, کبھی تمہارے دل میں بھی اتنا درد اٹھا ہے جتنا حضور کے دل میں اٹھا تھا؟ ہر گلی میں شیطان کی پوجا ہو رہی ہے, کبھی دل میں درد اٹھا ہے؟ حضور کا کام کیا تھا؟ اس کی ڈیوٹی تو صرف اتنی تھی کہ حضرت سلیمان کا لشکر جہاں جاتا وہ زمین میں جھانک کے دیکھتا تھا کہ پانی ہے یا نہیں ہے, لیکن اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کے زمین پہ کفر و شرک کو دیکھ کے دل ہار بیٹھا, اور پریشانی میں آ کے حضرت کے سامنے سارا مسئلہ رکھ دی کہ اللہ کی زمین اور اس پہ اللہ کی نافرمانی, کہاں گئے اللہ کے بندے, کہاں مر گئے اللہ کے بندے, کہاں چلے گئے؟ کسی اسکول میں ہیڈ ماسٹر کی نافرمانی نہیں ہو سکتی, کسی تھانے میں تھانے دار کی نافرمانی نہیں ہو سکتی, کسی ملک میں وزیر اعظم اور صدر کی نافرمانی نہیں ہو سکتی, کسی گھر میں باپ اور حاکم جو گھر کا حکمران ہو اس کی نافرمانی نہیں ہو سکتی. ہائے میرے اللہ کی اتنی بے قدری کہ اس کی نافرمانی ہوتی رہے, کسی کو درد ہی نہ پیدا ہو دل میں, کسی کے دل میں چوٹ بھی نہ لگے. خود خود اچھا تھا. اس دن میں کراچی میں بیٹھا تھا, چونٹی چلی میرے اوپر, میں اسے اتارنے والا تھا. میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں اسے اتارتا ہے, تجھ سے تو بہت اچھی, اپنا کام تو کر رہی ہے, ہم تو اپنا کام ہی بھول گئے. آزان مسجد سے آواز جاتی ہے, لوگوں اللہ نماز کے لیے بلا رہا ہے, مسلمان سینا تان کے کہتا ہے نہیں میں دکانداری کروں گا. اسے کوئی کہنے والا نہیں ہوتا کہ تُو نے کس رب الارباب, کس بڑے رب کی اور کس عظیم شان مالک کی نافرمانی کی ہے, کوئی تیرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے, یہ منہ کی نسوار ہے, جو چاہے اٹھا کے پھینک. مسلمانوں تم نے جہاد چھوڑا, اللہ کے حکم کو ذلیل و رسوا کیا, ورنہ کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے آؤ نماز کی طرف اور کوئی اپنے گھر بیٹھا رہ جائے. لٹک جاتے تھے لوگ. مسلمان اپنی ساری قوت اللہ کے حکم کے پیچھے لا کے کھڑی کر دیتا تھا, اللہ تیرے حکم کے لیے لڑوں گا, اللہ کا ایک ایک حکم اونچا تھا. اور جب مسلمان جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا, کوئی پرواہ نہیں, اللہ کے حکم ذبح ہو رہے, کوئی پرواہ ہوتی ہے کسی کو؟ درد ہوتا ہے کسی کے دل میں؟ کڑن ہوتی ہے کسی کے دل میں؟ حضرت صدیق اکبر آرام سے نہیں بیٹھ سکے. حضرت نرمی کیجیے, وہ نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, صرف زکات ہی تو نہیں دے رہے, نرمی کیجیے. کہا نہیں, دین میں کمی ہو جائے, اللہ کا حکم زمین پہ توڑا جا رہا ہو, میں زندہ کیوں بیٹھا رہوں, کیوں زندہ رہوں میں؟ آج تو ہمارے گھر میں اللہ کا حکم, گلی میں اللہ کا حکم, ہر جگہ اللہ کا حکم ٹوٹے گا, ذبح ہوگا, ذلیل ہوگا, رسوا ہوگا. ہم میں سے کسی کو غیرت نہیں آتی, جوش نہیں آتا. اس لیے کہ اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں, رشتہ ہی نہیں ہمارا. اللہ کو تو ہم نے رکھا ہوا ہے صرف اپنی مصیبتوں کو دور کروانے کے لیے, کہ جب جب مصیبت آ جائے گی تو ختم پڑوا دیں گے اللہ کے نام کا, مصیبت دور ہو جائے گی, تعویذ لے آئیں گے, بس ہماری پریشانی اللہ کو نعوذ باللہ ہم نے جیسے کرائے کا نوکر رکھا ہوتا ہے ویسے بنانے کی کوشش کی, صرف ہماری مصیبت کے وقت کام آئے گا, باقی ہم نے کچھ نہیں کرنا ہوتا. پرندے کے دل میں درد اٹھا اور کہا کہ حضرت وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا, کفر کی سلطنت کو انہوں نے اٹھایا ہوا اور اتنا پیسہ اور اسباب ہے ان کے پاس. اشارے دیے کہ دشمن کے پاس جب مالی طاقت زیادہ ہوگی تو کفر دنیا میں پھیلے گا. حضرت نے بھی خط لکھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے کہا, اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین, زیادہ اونچا ہونے کی کوشش نہ کرنا ہمارے اوپر, سارے کے سارے خود سپردگی کے عالم میں اصلیہ پھینک کے تسلیم ہو کے ہمارے پاس آ جاؤ. وہ عورت بڑی چلاک تھی, اس نے کہا جو اس لہجے میں بات کرتا ہے یقیناً اس کے پاس کچھ ہے, انسان کا لہجہ بتاتا ہے کہ وہ کتنے پانی کے اندر ہے, کتنے پانی میں ہے اس کا لہجہ بتاتا ہے. جو شخص اللہ کو جان دینے والا ہو اس کا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے, اور جو دنیا میں جینے کی تمنا رکھتا ہے اس کا لہجہ کچھ اور. مسلمان کے لہجے میں اور اس کی آنکھوں میں روب پیدا ہوتا ہے جب وہ اللہ کو جان دینے کا عزم کر لیتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ, تجربہ کر کے دیکھ لو. قرآن مجید کی آیتوں سے ثابت کروں گا کہ روب اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم شان نعمت ہے, اور دنیا میں جتنا بھی اقتدار یا غلبہ حاصل ہوتا ہے قوت سے, اسلحے سے, افراد سے نہیں ہوتا, روب کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے. جس کا جتنا روب ہوگا وہ اتنا زیادہ دنیا کے اوپر قابو پائے گا, اور مسلمان کو یہ روب تب نصیب ہوتا ہے جب وہ اللہ کو جان دینے کا پکا عزم اور ارادہ کر لیتا ہے. ابھی آپ میں سے تین آدمی عزم کر کے کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے جا کے اللہ کو جان دینی ہے اور فلاں ملک پہ اٹیک کرنا ہے, شام تک آپ دیکھ لینا بی بی سی, وائس آف امریکہ, وائس آف جرمن اور انڈیا اور فلاں چیخیں گے اور روکو پکڑو مارو, ادھر کرو ادھر کرو, میٹنگ سلامتی. وہ تین بندے کیا کر لیں گے تمہارا؟ نہیں, ان جیانوں نے اللہ کو جان دینے کا عزم کر لیا, اب دشمن اور دنیا کانپ رہی ہے ان کے خوف, لانت رہی. اور جان دینے والے نہیں ہیں تو کروڑوں اربوں پڑے ہوئے ہیں, کوئی نہیں پوچھتا, کوئی نہیں پوچھتا, کوئی بات بھی نہیں سنتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ ابھی دنیا کے کسی ملک کو پتا چل جائے کہ ایک شخص داخل ہوا ہے اور اس کے دماغ پہ یہ سوال ہے کہ میں اللہ کو جان دوں گا, کیا حشر ہوگا وہاں کا؟ سکون سے بیٹھے گا؟ ملک کے صدر سے لے کے نیچے تک سارے کانپ رہے. یہ روب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. جب اس نے خط پڑھا ملکہ نے تو گھبرا گئی, یا ایھا الملأ افتونی فی امری, اور میرے سرداروں ذرا کہ مجھے مشورہ دو. ما کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون, میں تو تمہارے مشورے سے ہی سارے کام چلاتی ہوں, جب ذرا سا زور پڑا تو امریت شرائیت میں بدل گئی. انہوں نے کہا ہمارے پاس طاقت ہے ہم لڑ لیں گے, کہنے لگی نہیں لڑ سکتے. لیکن ایک چیز ہے جو دنیا کے بڑے بڑے طاقتوروں کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے, میں وہ نسخہ استعمال کرتی ہوں. اگر وہ نسخہ چل گیا تو پھر یہ ہمارے ہاتھوں میں کھیلیں گے, اور وہ نسخہ نہ چلا تو پھر ہمیں ان کے ہاتھوں میں جا کے تسلیم ہونا پڑے گا. انی مرسلۃ الیہم بہدیت, میں انہیں پیسے کی لالچ دیتی ہوں اور مال و دولت کی چمک دکھاتی ہوں, اگر اس چمک میں کھو گیا تو میدان میں لڑنے کے قابل نہیں رہے گا, اور اگر اس چمک میں نہ کھویا پھر ہم اس سے نہیں لڑ سکیں گے. حضرت سلیمان کے پاس سونے چاندی اور پتہ نہیں کیا کیا ہیرے جواہرات کے تحفے بھیجے, حضرت نے دیکھتے ہی حقارت سے ٹھکرا دیے اور کہا واپس لے جاؤ. فَرَنَاتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ, اب میں ایسے لشکر لے کے حملہ کروں گا جس کا تم